السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أيه ایک کرولا راستہ بلاک کر رہی ہے تھوڑا، کوئی کیا کلر ہے؟ 3177724 نمبر تو یاد نہیں رہتا لوگوں کو، کاروں کا کلر آپ کا ہے، آ رہا ہے. شکریہ بھائی. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج، صدق الله العظيم. محترم دوستو، بزرگو اور بھائیو، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ احادیث میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ رجب سے ہی رمضان کا انتظار کرتے تھے. چنانچہ آپ کی دعا کتابوں میں ملتی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے. گویا رمضان میں پہنچنے کا شوق، رمضان کو پانے کی خوشی اور اس کی خواہش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رجب سے آتی تھی، اور دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان دلا دے، رمضان دلا دے. کیا یقین، کیا یقین کہ رمضان ملے گا؟ تو ہم سب کو گویا دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو یہ رمضان جو آ رہا ہے، یہ ہماری حیات میں ایک اور رمضان آ جائے. اتنا قریب آ گئے، ہم اتنا قریب آ گئے گزشتہ رمضان جانے کے بعد، اب رمضان کے قریب آ گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے یہ خاتمہ ہو جائے. تو حضور کی یہ خواہش بتا رہی ہے کہ تمنا اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رمضان تک پہنچا دے، رمضان تک زندہ رکھ، یہ رمضان کے روزے میں رکھ سکوں، یہ رمضان کی عبادت کر سکوں، یہ رمضان کا ثواب مجھے مل سکے. گویا ایک شوق. اور دوسری بات، احادیث میں یہ بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے جتنا زیادہ شعبان میں روزے رکھتے تھے. شعبان میں بہت روزے رکھتے تھے. گویا رمضان کی ریہرسل ہو رہی ہے کہ رمضان بوجھ نہ دکھے. چنانچہ ہم لوگ جب 15 شعبان کو روزہ رکھتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ رکھ لیں گے، کوئی بات نہیں ہے، ایک اندازہ ہم بھی کر لیتے ہیں. ایک دن کا روزہ رکھ کے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے، اور جو 15 کا نہیں رکھتا اس کو پہلے دن کے بعد ہمت ہوتی ہے، پہلے روزے تک وہ پریشان رہتا ہے کہ کیسا ہوگا کیسا ہوگا. خصوصاً سمر میں، اور امریکہ میں سمر میں روزہ آئے تو بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے، یہ 16 گھنٹے کا روزہ کیسا ہوگا. تو وہ لوگ جو شعبان کے 15 کا روزہ نہیں رکھے، یا 13 14 15 جو حضور کی سنت ہے، یا 20 کا روزہ جس کو کہتے ہیں چمکتی ہوئی راتوں کے بعد جو دن آتے ہیں، تو وہ روزے جو نہیں رکھتے ہیں تو ان کو پہلا روزہ بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے، لیکن پہلے کے بعد پھر آدمی ہمت کر لیتا ہے کہ میں رکھ سکتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے بھی زیادہ رکھتے تھے تاکہ وہ جو آنے والا رمضان ہے اس کا استقبال ہو رہا ہے، کہ آپ جو آ رہے ہیں، یہ جو روزے آ رہے ہیں، میں تم کو بوجھ نہیں سمجھتا، اس طرح کا کام پہلے ہی کرنے تیار ہوں. وہ جو رمضان کے روزے رکھنا میرے لیے ضروری ہے، وہ میرے لیے بوجھ نہیں ہے، میرے لیے شوق ہے، میری خوشی ہے، میری خواہش ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اس کے لیے تیاری فرما رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ہم سب کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میاں رمضان دلا دے، اللہ میاں رمضان تک ہمیں زندہ رکھ کر رمضان میں پہنچا دے. یہ سب سے پہلی بات. دوسری بات، اس مہینے میں کچھ روزے رکھ کر کوشش کر لینا چاہیے کہ رمضان ہمارے لیے بوجھ نہ بنے اور ہم رمضان کے لیے تیار رہیں. تیسری اہم بات جو اس وقت ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے اور آنی چاہیے وہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اس سے پہلے ایک فکر ہوتی ہے کہ رمضان شروع کب ہوگا، ختم کب ہوگا۔ دوستو اور بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں کہ جو اسلام کی بنیاد ہے وہ پانچ چیزوں پر ہے، بنی الاسلام علی خمس، پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ سب سے نمبر اول پر کلمہ ہے، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اب ان عبادتوں کو، کلمے کے بعد کی جو چار عبادتیں ہیں، ان کو کہا گیا کہ یہ دین کے ستون ہیں، ان میں سے ہر ایک یہ دین کا یہ ستون ہے، اس پر دین قائم ہے۔ اتنی اہم ترین عبادت جو اس میں سے دو عبادتیں خاص طور پر، نماز اور روزہ، یہ دو عبادتیں دنیا کے کسی کونے میں مسلمان رہتا ہو اور کیسا بھی رہتا ہو، ساروں کو یہ روزانہ نماز کا حکم پہنچتا ہے اللہ کا، اور ہر ایک کو رمضان میں روزے کا حکم پہنچتا ہے کہ رمضان آ گیا، اب روزہ رکھنا ہے۔ یہ حکم اللہ کا پہنچ کر ہی رہتا ہے، چاہے کسی جزیرے میں رہتا ہو، کسی جنگل میں رہتا ہو، کسی گاؤں میں رہتا ہو، ساری دنیا سے کٹ کر رہتا ہو، کوئی سہولتوں کے بغیر رہتا ہو، اکیلا رہتا ہو، علاقے میں لوگوں کے ساتھ رہتا ہو، روز رمضان آیا تو اس کو روزہ رکھنا ہی ہے۔ کسی جنگل میں رہنے والے مسلمان کو بھی اس سے مفر نہیں ہے، وہ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ دو اور عبادتیں جیسے زکوٰۃ اور حج ہے، یہ تمام مسلمانوں کے اوپر نہیں آتی ہیں۔ زکوٰۃ نصاب والے کے اوپر ہے، جس پر نصاب نہیں ہے زندگی بھر زکوٰۃ نہ دے کوئی بات نہیں، جو کبھی پیسے والا ہوا ہی نہیں، اس کے پاس اتنا پیسہ آیا ہی نہیں کہ وہ زکوٰۃ دے سکے، اور وہ نہ دے پوری زندگی تو کوئی بات نہیں۔ حالانکہ دین کا ایک ستون ہے اور اسلام کی بنیاد میں سے ہے، لیکن وہ اگر زکوٰۃ دیے بغیر مر گیا تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ بیچارہ ایک دین کے ستون پر عمل نہیں کر سکا۔ ہم کوئی کہہ سکتے ہیں یہ اس پر فریضہ وہ آیا ہی نہیں۔ اسی طرح حج ہے کہ اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں کہ وہ حج کو جا سکے اور آ سکے تو اس پر بھی حج فرض نہیں، اور وہ بغیر حج کے مر گئے اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان دنیا کی مسلمان تاریخ میں جو ہے وہ انتقال کر گئے اور حج نہیں کیے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ان لوگوں، یہ لوگ اسلام کا ایک بنیادی ستون اس کو مکمل کیے بغیر گئے اور ان کا ایمان کامل نہیں ہوا؟ کیا ہم نعوذ باللہ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ تو دو ستون، روزہ اور نماز، یہ ہر مسلمان کو پہنچتا ہے حکم، اور اس کو نماز کا وقت آنے کے بعد نماز سے مفر نہیں، اور رمضان آنے کے بعد روزے سے مفر نہیں۔ اور دو ستون اگر گنجائش ہے، طاقت ہے تو ادا کرنی ہے، نہیں ہے تو ادا نہیں کرنی ہے، ادا نہیں کیا تو بھی اس کا ایمان کامل اور مکمل ہے۔ ابھی جو دو ستون باقی ہیں جو ہر مسلمان کو کرنے ہیں، نماز اور روزہ، ان میں سے اگر آپ غور کریں تو ایک جو نماز ہے اس کا جو تعلق ہے وہ سورج سے ہے، سورج کے نکلنے سے ہے۔ سورج صبح نکل گیا، جس کو ہم شروق کہتے ہیں، اشراق کا وقت کہتے ہیں، فجر کا وقت ختم ہوتا ہے سورج کے نکلنے سے، ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے سورج کے ڈھلنے سے۔ سورج ڈھل گیا، ظہر کا وقت داخل ہو گیا، اور شام جب سورج ڈوبنے سے پہلے سایہ، ہر ایک چیز کا سایہ ڈبل ہو جاتا ہے، اس میں اماموں کا اختلاف ہے کہ سنگل سایہ ہو یا ڈبل سایہ ہو، ہمارے امام ابو حنیفہ کے پاس سایہ جب دگنا ہو جائے اب عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، عصر کا وقت ختم ہو گیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا حساب و کتاب وہ سورج سے ہے۔ اور روزے کا حساب و کتاب کس سے ہے؟ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب بتائے کون کہ صاحب نماز کا حساب سورج سے ہے، روزے کا حساب چاند سے ہے، یہ کون بتائے؟ اس کو کیا ہمارے سرکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عقلوں پر چھوڑ دیا کہ تم لوگ اس کو ڈیسائیڈ کر لو، تم لوگ اس کو طے کر لو، جبکہ یہ دین کا ستون ہے اور بنیاد اس پر ہے اور اہم ترین فریضہ اس سے ادا ہونے والا ہے اور دین بنتا ہے یہ، اور دین بنتا کس کی بات سے ہے؟ کوئی کام دین کب بنتا ہے، اس کو دین کب کہیں گے؟ اس کو میرے دوستوں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے اور اس کا احساس بھی ہم لوگوں کو نہیں ہے۔ کوئی چیز جمہوریت کی وجہ سے دین نہیں بن جاتی، سارے انسان مل کر کہیں، پورے مسلمان ایک ہو کر کہیں کہ سود جو ہے اب جائز ہے، ووٹنگ کرا لو بھائی، امریکہ کے لوگ تو پہلے بولیں گے ہمارے مسلمان بھائی اچھا ہی ہے، سود جائز کر لو اور ووٹنگ کرا لو۔ ووٹنگ کرا لی گئی، لوگوں کی اکثریت کی رائے یہ آئی کہ سود ہونا چاہیے، چلو بھائی مسجد کمیٹیز نے فیصلہ کر دیا کہ مسلمانوں کی خواہش کے مطابق سود کو اب حرام نہیں کہا جائے گا۔ اچھا بولو بن سر، اگر ایسا لکھ کے لگا بھی دی تو کیا ایک حرام چیز حلال ہو بھی جائے گی؟ وہ خود بخود ہو بھی جائے گی؟ وہ تو ایسی موٹی بات ہے کہ ایک صاحب سے کسی نے کہا کہ بھائی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، تو اس نے کہا ایسے کیسے نہیں ہوتی، میں تو 10 سال سے پڑھ رہا ہوں، میں تو پڑھ رہا ہوں، تو گویا کو یہ سمجھے کہ بغیر وضو کے میں تو پڑھ رہا ہوں، نماز تو ہو رہی ہے میری۔ اسی طرح یہ بات ہوگی کہ اگر ہم سارے مل کر ایک بات کو طے کر لیں اور قرآن و حدیث کے خلاف، دیکھیے دو الگ الگ باتیں ہیں، بعض وہ چیزیں ہیں جن کے احکامات قرآن حدیث میں صاف اور واضح موجود ہیں، اس کے خلاف پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع بھی ہو جائے تو وہ احکام چینج نہیں ہو سکتے۔ ہمارے کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ عورت کو شادی میں نکاح میں مہر ملنا ضروری ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، کہ شوہروں پر بیویوں کا مہر فرض ہے۔ اب اگر کوئی عورت اپنے آپ کو بغیر مہر کے نکاح میں دینا چاہے تو وہ کہے کہ مجھے مہر نہیں چاہیے، میں بغیر مہر کے نکاح کرنے تیار ہوں، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ ہمارے علماء اور فقہا نے لکھا ہے کہ جی نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی عورت خود کہے کہ مجھے مہر نہیں چاہیے، میں بغیر مہر کے نکاح کرتی ہوں، تو بھی مہر خود بخود فرض ہوگا۔ وہ کیوں فرض ہوگا؟ اس لیے کہ جو چیز اللہ فرض کر دے اس کو بندہ ختم نہیں کر سکتا، سمپل بات ہے، اور ہر ایک سمجھ سکتا ہے اللہ کے فکس کیے ہوئے اور فرض کیے ہوئے چیز کو خاندان کے لوگ جمع ہو کر کہیں کہ ہم بغیر مہر کے تیار ہیں، یہ صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، ان کو ان سے مہر نہیں لیں گے، لڑکی بھی کہے میں بھی مہر معاف کرتی ہوں، نہیں بعد میں معاف کر سکتی ہے، فکس تو پہلے ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے جو چیز فرض کیا وہ پہلے فرض ہوگی، اب یا اس کا حق بن گیا اس کے بعد وہ معاف کر سکتی ہے۔ اسی طرح یہ جو دین کوئی چیز بنے گی قرآن اور حدیث کے حکم آنے کے بعد، اس میں آپ اور میں جمع ہو کر کسی چیز کو طے کر لیں اور قرآن و حدیث کے خلاف طے کر لیں، تو کیا وہ چیز دین ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو ذرا بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے ہم مسلمان غور کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے صاف اور صریح حکم، صاف اور صریح حکم، ایسا بھی نہیں کہ بعض احکامات وہ ہیں کہ جن کے سمجھنے میں کئی معنی آ سکتے ہوں، ایک لفظ وہ ہے کہ اس سے ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے، ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے، اس میں سے کوئی کچھ معنی لے، کوئی کچھ معنی لے، قرآن میں حدیث میں یہ موجود ہے، اماموں کا اسی لیے اختلاف ہوا ہے کہ ایک لفظ کے دو دو معنی، بلکہ اپوزٹ معنی آئے ہیں، جیسے لفظ مولا ہے، مولا مولا کا ایک معنی آقا کے لیے ہم سب سمجھتے ہیں، ایک معنی غلام کے بھی ہیں اور آزاد کردہ غلام کے بھی ہیں، بالکل اپوزٹ معنی رکھتا ہے. قرآن میں ایک لفظ ہے قروء، قروء ایک لفظ ہے قرآن میں، اس کے معنی ناپاکی کے بھی ہے پاکی کے بھی ہے، اور ڈکشنری میں ہے. ایک ہی لفظ ہے قرآن میں، اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی قروء کا پاکی اور ایک معنی ہے عورت کی ناپاکی، یہ اس کے مسئلے میں آیا ہے. امام شافعی نے پاکی مراد لیا، امام ابو حنیفہ نے ناپاکی مراد لیا، دونوں کے اپنے اپنے دلائل موجود ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، دونوں کے مضبوط دلائل ہیں، دو بڑے امام ہیں. تو یہ وہ الفاظ ہیں قرآن میں کہ جن کا معنی مختلف ہو سکتا ہے. دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، ان میں سمندروں جیسی وسعت ہے. ابھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک صاحب نے قرآن کے اوپر جو کلام کیا، انہوں نے کہا کہ ایک آیت ہے قرآن کی، وَتَرَاهُمْ يُبْصِرُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تین لفظ اللہ نے یوز کیے، ایک ترا را یا را سے ہے، ایک نظر اور ایک بصارت. را یا را کے معنی بھی دیکھنے کے ہیں، نظر کے معنی بھی دیکھنے کے ہیں، بصارت کے معنی بھی دیکھنے کے ہیں. اور اللہ نے ایک چھوٹے سینٹنس میں تینوں کو جمع کیا ہے، ایک چھوٹے سینٹنس میں کیوں جمع کیا اللہ نے ان تینوں کو؟ ضرور اس میں کوئی فرق ہے، بالکل فرق ہے. اور ماہرین جانتے ہیں کہ ان کا اس میں ایک ایک لفظ کا فرق کیا ہے. ایک جگہ اللہ نے تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اس کا لفظی ترجمہ کریں تو ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں مگر وہ نہیں دیکھتے ہیں، اتنا ہی ترجمہ ہے. ڈکشنری کھول کے کوئی ترجمہ کرنے بیٹھے، تراہم آپ ان کو دیکھیں گے، ینظرون وہ دیکھتے ہیں، الیک آپ کی طرف، وہم لا یبصرون اور وہ دیکھتے نہیں ہیں. تینوں کے معنی دیکھنے 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 ہی ہے، لیکن گہرائی میں جائیں تو ہر ایک دیکھنے کا فرق الگ ہے. ایک تو آپ کا وہ دیکھنا ہے جو سرسری نظر سے آپ روڈ پہ گاڑی چلاتے ہوئے سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کئی چیزیں نظر سے گزر رہی ہے، کیا آپ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے ہیں. اور ایک اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں غور سے سننے کے لیے، دیکھنا یہ بھی ہے دیکھنا وہ بھی ہے، ہر دیکھنے میں فرق ہے. اور عربی کے الفاظ میں یہ وسعت اور گنجائش موجود ہے. تو جو میں بات کہہ رہا تھا کہ جو احکام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف اور صریح ہیں دوستو، ان احکامات میں میری آپ کی دنیا کے سارے عقلاء اور علماء اور فلاسفہ اور ماہرین کی رائے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی. حضور کا حکم چلے گا، سب کچھ اٹھا کر پیچھے پھینک دیا جائے گا، وہی دین ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دین ہو نہیں سکتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. لوگ کہنے ہیں بھائی یہ مولوی وہی پرانی لاتے ہیں، بھائی پرانی ہی ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس وہی پرانی حدیث ہے، وہی ہے جو امام بخاری نے روایت کیا ہے، وہی ہے جو صحابی نے بتایا ہے، اور وہی ہے جس کو اللہ نے کہا اس کو پکڑو. ما آتاکم الرسول فخذوا، جو رسول تمہیں دے وہ لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ لوگوں چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، یہ حضور کا حکم ہے، میرا آپ کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، میں مجبور ہوں اس میں، آپ بھی مجبور ہونے چاہیے اس میں، سارے علماء مجبور ہیں اس میں، یہ سب مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، اس کا کوئی میننگ چینج نہیں کر سکتے. اس کا صاف اور صریح ترجمہ ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو. بولے صاحب اس میں بہت تکلیف ہے، آپ لوگ سمجھیے کیا تکلیف ہے، کہ ہم لوگ ہال نہیں بک کر سکتے ایڈوانس میں، یہ اتنا بڑا ایشو ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، ہم چھٹی نہیں لے سکتے آفس سے، یہ ایشو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. دوستو ایک سیدھی بات کہوں، مت پڑھیے ہال میں نماز، مت پڑھیے، اپنی مسجد میں پڑھ لیجیے، چھٹی مت لیجیے، عید تو صحیح کر لیجیے، روزہ تو صحیح اسٹارٹ کر لیجیے، کون سا فرض ہے بتائیے کہ ہم بڑے حال میں پارک میں خوب اپنا شو کریں، کون سا فرض ہے؟ رسول اللہ کا حکم توڑ کر غلط دن میں عید کر کے ہم انجوائے کریں، کون سا فرض ہے بتائیے؟ کیا سمجھ میں آنے والی بات؟ اس میں زیادہ خوشی نہیں ہوگی. ایک صاحب نے ابھی دو تین دن پہلے کال کیا کہ صاحب وہ میرا جاب کا مسئلہ بہت اہم ہے، کیا میں ظہر کا وقت 1 بجے شروع ہوتا ہے، میرا جاب 12:30 سے شروع ہوتا ہے، کیا میں 12:30 پہ نماز پڑھ کے ظہر کی نماز پڑھ کے جاب پہ جا سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں، آپ ایسا کرو، جاب پہ اگر آپ کو بالکل گنجائش نہیں ہے، آپ ہل نہیں سکتے ہیں، جاب ختم کر کے رات میں نماز پڑھ لینا ظہر کی، وہ قضا ہو جائے گی، وہ قضا ہو جائے گی، لیکن یہ جو 12:30 بجے آپ پڑھیں گے ظہر کی، یہ کچھ بھی نہیں ہوگی، یہ کسی حساب میں نہیں ہے، اس کو کس میں ڈالیں اٹھا کر، یہ نفل ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے ظہر کی نیت بھی کر لی ہے اس کو، تو وقت سے پہلے کوئی چیز اگر آدمی کر لے اور سمجھے کہ صاحب یہ مسائل کو آپ لوگ سمجھو، یہ مسائل میں علماء سے پوچھیں گے پھر ان مسائل کا حل کیا ہے، وہ بتائیں گے کہ ان مسائل کا یہ حل ہے، عید کے دن چھٹی لینا کون سا ضروری ہے؟ ہم لوگوں نے عید کو کچھ ایسا سیلیبریشن ڈے بنا لیا اور اس کو کچھ ایسی اہمیت دی اور اس میں اتنی چیزوں کو ہم نے داخل کر لیا، غلط چیزوں کو، ہمارے ملکوں میں دیکھ لیجیے، اخباروں میں شاید اب بھی آتا ہو عید کا شاندار پروگرام، فلاں نئی مووی ریلیز ہوگی، یہ تو ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس عید کیا ہوتی ہے؟ عید کے دن ہنگامے، تماشے، بدتمیزیاں اور تمام غلط کام، عید تو خاص عبادت کی چیز بنائی ہے، عید روزانہ 5 نمازیں تو عید کے دن 6 نمازیں ہیں، کہ ایک اور نماز پڑھ کے مسلمان خوش ہوتا ہے کہ آج میں اللہ کے لیے ایک اور نماز پڑھا، یہ تو عبادت کا دن ہے، تو بہرحال جب بھی شعبان رمضان آتا ہے تو ہمارے لیے مسائل بہرحال آتے ہیں، میں آپ حضرات سے یہی درخواست کروں گا، عرض کروں گا کہ اللہ کے لیے اپنے روزوں کو صحیح شروع کریں، اپنے روزوں کو صحیح ختم کریں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی تو ہم کہتے، رسول اللہ کا حکم توڑنے اور اس کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وہی دین ہوتا ہے میرے دوستو، اس کے بغیر کوئی دین نہیں ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ اور توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت پڑھ لیجیے۔